وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور شب عاشور کی تسلیت پیش کرنے کے لیے صاحب اعضاء تمام مجالس کے اندر در حقیقت وارث اہل بیت اطہار علیہ السلام جن کی وجود مقدس کا یہ پوری کائنات انتظار کر رہی ہے، امام کے حضور ادائے احترام عرض تسلیت کے لیے، ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد پر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکر خدا تعالی کا، اس نے ہمیں سید الشہدا کی محبت نصیب فرمائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں امتحانوں کے لیے بھیجا، اور ہر رتبے کے لیے خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی امتحان قرار دیا. ام حسب ان تترکو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یہ خدا تعالیٰ کا عمومی بیان ہے قرآن کریم کے اندر. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی مقام کی خواہش ہے، کسی رتبے کی خواہش ہے، میں کوئی سعادت لینا چاہتا ہوں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کوئی مقام حاصل کرو، کوئی رتبہ حاصل کرو، کوئی درجہ حاصل کرو اور اس کے لیے کوئی امتحان نہ دینا پڑے. اور اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں کہوں گا خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ احساس کریں کہ کوئی سختی نہیں آ رہی، کوئی مشکل نہیں آ رہی، روایات کے مطابق یہ ڈرنے کی جگہ ہے. اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ کی عنایات یہ ہوتی ہیں کہ ہم کمال حاصل کرتے، ہم ترقی حاصل کرتے، اصلی ترقی جس کو خدا ترقی کہتا ہے. اچھا اگر ہم ترقی حاصل کر رہے ہوتے، کمال حاصل کر رہے ہوتے، تو ہم کسی امتحان سے گزر رہے ہوتے. اگر زندگی میں کوئی سختی نہیں ہے، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی انسان خدا سے کہے خدا میری زندگی میں کوئی سختی قرار نہ دے، میرے اوپر کوئی مشکل نہ آئے. تو یہ انڈائریکٹلی خدا سے کہہ رہا ہے کہ خدا مجھے اپنی رحمت سے دور کر دے. کیونکہ خدا تعالیٰ کی جو اصلی رحمتیں ہیں وہ تو وہ درجات اور مقامات ہیں. یہ کہ مثلاً میں دنیا میں سکون حاصل کرتا چلا جاؤں, دنیا میں مجھے کوئی مشکل نہ آئے. انبیاء کے ساتھ ہوا ہے ایسا, کیا اولیاء الہی کے ساتھ ایسا ہوا؟ ان سب نے مقامات کو ثابت کیا ہے, ان سب نے ان مقامات کے ثبوت کے لیے اور بعض نے ہم جیسے انسانوں نے حصول کے لیے امتحانات کو گزارا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام یا مثلاً آئمہ اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین ان مقامات پہ فائز تھے. باوجود اس کے مقامات پہ فائز تھے, ان مقامات کو ثابت کرنے کے لیے امتحان سے گزارا ہے. اور ہم جیسے انسان جو ان مقامات پہ فائز نہیں ہوتے, جب ہم خلق ہوتے ہیں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, جب تمہیں خدا خلق کرتا ہے تو تم لوگ کچھ نہیں جانتے ہوتے. ہم تو ایک گویا انسانیت کی زیرو سے شروع کرنے والے لوگ, ہمیں تو ہر مقام پہ امتحان دینا ہوتا ہے, ان کو ثبوت کے لیے دینا ہوتا ہے, ہمیں حاصل کرنے کے لیے دینا ہوتا ہے. اگر کوئی امتحان نہیں دے گا, کوئی مشکل نہیں اٹھائے گا, اور ہم ان مشکلات کی بات نہیں کر رہے, ان مصیبتوں کی بات نہیں کر رہے جو ہم دنیا کی خاطر اٹھاتے ہیں, وہ تو وہ ہے جو ہم نے خود انتخاب کیا. میں اگر دنیا کی خاطر ادھر سے ادھر کرتا ہوں اپنے آپ کو اور نظر میں میری دنیا ہے, یہ تو وہ ہے جو میں نے خود کیا ہے. ہاں مثال کے طور پر میں خدا کے حکم کی خاطر, خدا نمتال کی دین کی خاطر, خدا نمتال کی کسی ذمہ داری کو انجام دینے کی خاطر کسی مشکل سے گزرتا ہوں, ہاں یہ وہ ہے جو خدا نمتال نے دیا. اور اس پر انسان فخر کر سکتا ہے کہ ہاں الحمدللہ رب العالمین, جیسے کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین نے کیا. یہ جو ہم لوگ شاعری میں جملات استعمال کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ شاعری تخیل کا نام ہوتا ہے, شعر تخیل ہوتا ہے. وہم فی کل وادی یہیمون, قرآن کریم فرماتا ہے, والشعراء یہ ہر وادی میں جاتے ہیں. تخیل کا نام شاعری ہے, شاید بہت زیادہ گرفت نہ کی جا سکے, ورنہ بہت سارے شاعری میں ایسی اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں شاید شان میں بھی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے ذرا حقیقت. مثلاً اب میں اس پہ گرفت نہیں کرنا چاہتا ہوں, ظاہر شاعری ہے, لیکن صرف اپنے ذہن کی وضاحت کی خاطر چونکہ موضوع کے اندر آ گیا. کیا کربلا میں آ کر خاندان اہل بیت لٹ گیا؟ حقیقی معنی میں سوچے, کیا کربلا میں آ کے خاندان اہل بیت نعوذ باللہ تعالی برباد ہو گیا؟ کہاں سے بات ہے؟ برباد ہونے کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہونا, تباہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے مثلاً ختم ہو جانا یا مثلاً محروم رہ جانا. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بربادی نہیں ہوئی ہے, عظمتوں کو حاصل کیا انہوں نے. اگر یہ بربادی تھی تو اس کو کیوں بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے حسن و خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ہاں ٹھیک ہے, اجساد شہید ہوئے ہیں, قربانی دی ہے, اس پہ ہمیں غم ہے, گریا ہے, اور اس کے اوپر ظاہر کی ساری عزاداری ہے اس کے ایک پہلو کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لغت کا استعمال تھوڑا سا دیکھ کے کرنا چاہیے. البتہ میں عرض کر رہا ہوں شاعری پہ گرفت نہیں ہے, میرے جیسے بولنے والے پہ گرفت ہوگی اگر میں کہوں گا کہ برباد ہو گئے. نہیں, برباد نہیں ہوں میں, خود بھی زندہ و شاد و آباد تھے, اسلام کو بھی زندہ کیا. برباد ہوتے تو اسلام کہاں سے زندہ ہوتا؟ نہیں, برباد نہیں ہوئے, زندگی ہے, عین حیات ہے یہ تو. ہاں دشمن نے غلط کیا ہے, دشمن نے بس فطرتی دکھائی ہے, لیکن اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کیا ایک لمحہ بھی سید الشہداء یہ چاہتے کہ کربلا نہ ہو تو ہو سکتی تھی؟ کسی ایک لمحے میں بھی سید الشہداء چاہتے کہ نہ ہو, دشمن ختم ہو جائے, تہس نہس ہو جائے, دیر لگنی تھی. کہ یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں جن کو اہل نجران نے کہا تھا کہ یہ پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ ہل جائیں گے؟ یہ وہی ہستی ہیں, یہ وہی پنجتن کا ظہور ہے جو مولا سید الشہداء کی ذات اقدس کے اندر حاصل ہوا ہوا. تو یہ اگر مثلاً آسمانوں اور زمینوں کو اشارہ فرماتے تو کیا وہ یزید کا نحس لشکر کچھ حیثیت رکھتا ہے کیا؟ کہ تو وہ ہے جنہوں نے خود کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس آزمائش سے گزریں گے اور سرخرو ہوں گے اور دین کو بھی سرخرو کریں گے, انسانوں کو بھی کمال تک پہنچائیں گے. تو مفہوم تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا. اس کے بعد یہ جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں جو سخت ترین امتحان ہوتا ہے مال کا امتحان ہوتا ہے, جسم کا امتحان ہوتا ہے, جانوں کا امتحان ہوتا ہے, لیکن سخت ترین امتحان محبتوں کا امتحان ہوتا ہے. سخت ترین امتحان محبت کا امتحان ہوتا ہے. کتنی جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں, افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ, بہترین عمل یہ انسان محبت اللہ کی بھی کرے دشمنی اللہ کی بھی کرے. اور یہ وہ امتحان محبت ہے جس کو میں اور اب الحمدللہ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں, کل بھی پڑھیں گے زیارت عاشورہ کے اندر, انی سلم لمن صارمکم ولی لمن وداکم عدو لمن عداکم سلم لمن صارمکم حرب لمن حاربکم ولی لمن وداکم عدو لمن عداکم. یہ بھی محبت کا امتحان ہے. اس کو چاہوں گا جس کو جو آپ کو چاہے اور آپ اس کو چاہیں, میں اسے پسند کروں گا, میری محبت اس کے لیے محبت کا امتحان ہے. میری صلح, میری جنگ آپ کی صلح اور آپ کی جنگ کے اوپر ہے. سلم لمن صارمکم حرب لمن حاربکم, ولایت محبت میری اس کے لیے جو آپ کے لیے. اب اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو عزیزان محترم اگلا مرحلہ یہ ہے, ہمیں معلوم ہے امتحان محبتوں کے امتحان, امتحان صرف ظاہری شباہتوں کے امتحان نہیں ہے. ہاں ظاہری شباہت کا اپنا ایک ثواب ہے, مثال کے طور پر شب عاشور کا بلا منعقد ہوئی, آپ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین, شب عاشور کی خاطر آپ گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں مثلا, آپ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں جائیں, امام حسین کے غم کے نام پر جمع ہو, روزے عاشور آپ چاہیں گے کہ بھئی عزا ہو, سید الشہداء کا چاہنے والا کیسے ایسے موقع کے اوپر گھر میں بیٹھ سکتا ہے جبکہ اس کے امام کی اس سخت آزمائش کا دن. یہ ظاہری شباہت بہت ضروری ہے اور اس کے اپنے راز ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اصلی ہم لوگوں کا کام ہے اسے ظاہر کی شباہت کو حاصل کرنا نہیں, ہمیں مفہوم کو حاصل کرنا ہے, جو ہمارے اندر موجود ہو اسے حاصل کرنا ہے. جو سید الشہداء نے چاہا وہ میں نے چاہنا ہے. اب سید الشہداء نے شب عاشور کیا چاہا تھا, میں نے عرض کیا ہماری محبتیں ان کی محبتوں کی طرح ہونی چاہیے. آپ تصور فرمائیے اگر میرا نام امام حسین کے نام پر ہے, ظاہر کی کافی نہیں ہے, میں سید الشہداء کی دنیا میں تشریف آوری اور دنیا سے شہادت ان ایام کو میں منا لوں یہ کافی نہیں ہے, ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن کافی نہیں ہے. کیا چاہیے ہوگا, یہ چاہیے ہوگا کہ میں تسلیم محض ہوں سید الشہداء کے سامنے, جسے سید الشہداء نے پسند کیا اسے پسند کروں. سید الشہداء نے شب عاشور, ہم سب جانتے ہیں آج شب عاشور ہے, جو کچھ شب عاشور گزرے وہ ہمیں معلوم ہے, بچپن سے ہم سنتے آ رہے, دشمنوں نے حملہ کیا ہے, سید الشہداء نے مولا ابو الفضل عباس کو بھیجا, کہا عباس جا کے ان سے ایک رات کی مہلت لے کر آ. کیوں مہلت لے کر آئے؟ فرمایا ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے, ہم یہ شب نماز اور قرآن میں گزارنا چاہتے ہیں. رب کہتا ہے سید الشہداء کے خیموں سے قرآن اور عبادات کی ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے مکھیوں کی چھتوں سے آوازیں آیا کرتی ہیں. تو عزیزان محترم مثلا میں سید الشہداء کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی زندگی سید الشہداء کی راستے پہ گزارنا چاہتا ہوں, میں اس پہ اکتفا کروں کہ میں امام کا ذکر کرتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, یہ کافی ہو گیا؟ نہیں, کافی نہیں ہے. مجھے دیکھنا پڑے گا امام کیا چاہتے ہیں مجھ سے. امام کہہ رہے ہیں مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر نماز اور قرآن کو سید الشہداء کے احترام میں اس جگہ تک رکھنا ہوگا. اب تصور فرمائیے, فرض کر لیجئے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ صرف واجب کی ادائیگی کے لیے ہے یا محبت اور عشق کا اظہار ہے؟ یہ ہم واجبات کی ادائیگی کر رہے ہیں سر, عشق اور محبت کی حد میں نہیں آ رہے ہم. سید الشہداء ہم سے طلب نہیں کر رہے کہ تم صرف واجبات کی ادائیگی کے لیے نماز پڑھ لو, نماز سے ہمیں عشق چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, چونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو چلنا چاہیے. اگر ہر سال عاشور کی رات میں اسی جگہ پر ہوں جتنا پچھلے سال تھا, اس کا مطلب میں پورا سال کوئی ترقی نہیں کی. تو مثلا اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, آپ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, دیکھیے اس میں آپ کیا بہتری کر سکتے ہیں. سید الشہداء کے نام پہ سوچیں اور سید الشہداء سے عہد کریں آج شب عاشو کہ مثلا مولا میں یہ بہتری لے کر آؤں گا چونکہ مجھے آپ کے راستے پہ چلنا ہے. مثلا فرض فرمائی خدا نہ کرنا اعوذ باللہ تعالی اگر کوئی شخص یہاں پر ہو, انشاءاللہ نہیں ہوگا کہ نہ پڑھتا ہو, عہد کرے کہ پڑھے. اگر پڑھتا ہے دیکھتے نہیں ایک آدھ نماز قضا ہوتی ہے نعوذ باللہ تعالی, بہت سارے لوگ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں, امام قبول نہیں کریں گے. امام کے احترام میں عہد کرے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. اگر کوئی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, دیکھیں میں کتنی بہتری لا سکتا ہوں, نماز میں توجہ کیسے بڑھا سکتا ہوں, دسیوں چیزیں موجود ہیں. آپ اور میں سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ہے, اللہ جانتا ہے اس بات کو. نماز شروع کرنے سے پہلے یا حسین کے ہیں, ہم مولا مسرت کریں آپ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. بے نماز وہ نہیں بن پا رہی جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں. یا حسین مسرت مانگ, یا صاحب الزما کہیں کہ مولا نصرت فرمائے آپ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. قطعاً جو محبوب امام حسین ہے وہی محبوب امام زمانہ, دونوں کی محبت میں فرق ہو ہی نہیں سکتا, ایک ہی نور ہے. سید الشہداء کو طلب کریں, وقت کے امام کو طلب کریں, مولا میری نماز بہتر ہونی چاہیے, شب عاشور ہے تو آپ یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور فرمائیے اپنے نفس کے اندر عہد کے ساتھ کہ مثلا مجھے کوئی بہتری لانی ہے نمازوں میں. مثلا پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں بہتری نہیں ہے, مثلا توجہ کم ہے, توجہ بڑھائیں. توجہ بڑھانا چاہتے ہیں اور کیا کریں, مثال کے طور پر ایک آدھ نافلہ بڑھائیں, کوئی نافلہ نماز پڑھائیں. نافلہ نمازیں واجبہ کو بہتر کرنے کا سبب بنتی ہیں. تو مثلا میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان جو نماز غفیلہ ہے, چار پانچ منٹ کی نماز ہے, نماز غفیلہ کو بڑھائیں. آپ کی زندگی موجزوں کی طرح تبدیل ہو سکتی ہے. یہ نماز ایسی عجیب نماز ہے, مولا چوتھے امام کی تعلیم کی ہوئی ہے, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ مثال کے طور پر نماز غفیلہ کو اضافہ فرمائیے اپنی زندگی کے اندر, نماز پہ توجہات میں اضافہ فرمائیے. نماز غفیلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, کوئی اگر مثلا کوئی نافلہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ بہت بہت مفید, بہت مؤثر, اور میں نے ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ معجزہ کر سکتی ہے. اگر کوئی اس نماز کو اہمیت دے اور اس کو پابندی کے ساتھ انجام دے اور اس میں تسلسل رکھے اپنے اندر, ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے, مسلسل اس کو انجام دے, یہ نماز معجزہ کر سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے روایت آپ نے یقیناً سنی ہے کہ مثلا ایک شخص جو لشکر یزید میں تھا, مولا چوتھے امام کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ میں مثلا اس لشکر میں تھا, میرا کوئی گناہ ایسا ہے کہ جو بخشا نہیں جائے گا. امام نے فرمایا کیا گناہ تمہارا؟ کہنے کا میں لشکر یزید میں تھا. تو کیا آپ امام اللہ کی حجت روئے زمین کے اوپر میرے لیے کوئی رائے حل ہے؟ امام نے فرمایا ہے, اگر نماز غفیلہ پابندی سے پڑھو تمہارے لیے بھی ہے. بعد میں جب یہ بندہ چلا گیا تو جو سید الشہداء کے ماننے والے امام چہارم کے اطراف میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے والد کے قاتل کو راستہ کیوں بتایا؟ امام نے فرمایا پڑھے گا تو نجات پا لے گا, پڑھ نہیں پائے گا, پڑھ نہیں پائے گا. یہ اس کے اندر جو خوبص موجود ہے, برائی موجود ہے, یہ اسے پڑھنے نہیں دے گی. یہ نماز پڑھ لے تو یہ بھی نجات پائے گا. یہ نماز موجزہ کرتی ہے, دنیا اور آخرت کے نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے یہ نماز, کہ اگر کوئی انسان اس کو پابندی سے انجام دے. تو آپ اور میں کچھ کریں, آج شب عاشور ہے, سید الشہداء کی اس محبت کے صدقے میں جو انہوں نے نماز اور قرآن کے لیے اظہار کیے. تو یہ نماز کی بات ہوئی, نماز میں توجہ کیسے بڑھاتے ہیں اس کے اوپر بہت تفصیلی بیانات دے چکے ہیں. شب عاشور آخری مجلس سے اس سلسلے کیا. اور دوسرا پوائنٹ قرآن کریم, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. آیا یہ صرف کہنے اور سننے کے لیے ہے؟
اے قرآن کریم سے تمسک صرف اتنا ہے کہ ہم مجموعی طور پر قرآن کو مانتے ہیں, یہ تمسک ہے. اتنا مجموعی طور پہ تو دوسرے فرقے بھی اہل بیت کو مانتے ہیں, کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمسک کر رہے ہیں؟ وہ بھی مانتے ہیں. کیا وہ نفرت کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ اہل بیت عطا سلام اللہ علیہ اجمعین سے؟ نہیں, نفرت نہیں کرتے, عقیدت سے نام لیتے ہیں, مجموعی طور پہ مانتے ہیں, حکم تفصیل سے نہیں مانتے. اگر میں یہ کہوں میں قرآن کو مجموعی طور پہ مانتا ہوں گرچہ مجھے نہیں معلوم قرآن کریم میں کیا لکھا ہے, یہ تمسک ہے؟ نہیں, شکل دوسرے شکل میں یہ تمسک نہیں تھا, اس شکل میں کیسے تمسک ہو جائے گا؟ تفصیل سے جاننا پڑے گا, قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا, قرآن کریم پہ عمل کرنا پڑے گا. تو یہ مجھے اور آپ کو سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں اپنی زندگی کی ٹاپ پرائیورٹیز میں رکھنا پڑے گا. جس طرح ماشاءاللہ ہمارے بچے اپنی کیریئر کے لیے محنت کرتے ہیں, مختلف سائنسز میں جاتے ہیں, ٹیکنالوجیز میں جاتے ہیں, جس کو ہم قطعاً تائید کرتے ہیں, ہم اس کے مخالف تھوڑی ہوں گے. بچے قابل بنے, بچوں کے پاس اسکلز ہو, انسانوں کے کام آئے, دنیا کی مشکلات کو حل کریں, اسے کون نہیں چاہے گا؟ اتنے مومنین مومنات, مسلمین مسلمات مصیبتوں میں پڑے ہوئے, ان بیچاروں کی مشکلات حل ہونی چاہیے. پانی بجلی سے لے کر امنیت, سیکیورٹی, لائف کے اندر اسٹینڈرڈز, یہ سب حل ہونے چاہیے. یہ آپ اسکلز لیں گے, ٹیکنالوجیز لیں گے, اس کو حل کریں گے, بہت اچھا کام. لیکن جتنا آپ ان ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہے ہیں, کم سے کم اس کا آدھا تو قرآن پہ بھی کام کریں, کچھ تو قرآن کریم پہ کام کریں, ورنہ تمسک کا ہے. وہ جو حب اہل بیت ہے, سید الشہداء کی محبت, آج جیسی شب عاشور ہم تجدید عہد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے, وہ محبت کہاں ظاہر ہو رہی ہے؟ پھر سید الشہداء سے محبت کا صدقہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ تمسک ہو. لہٰذا اچھا, قرآن کریم سے تمسک آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ عزیزان محترم, ماشاء اللہ آپ آگاہ ہیں, سب کچھ دستیاب ہے. کیا قرآن کریم کی کمی ہے؟ ترجمے کی کمی ہے؟ تفسیر کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ اتنا کر لیجئے, ہر روز قرآن کریم پڑھیں, 5 آیتیں پڑھیں, 10 آیتیں پڑھیں, جس کی جو توانائی اتنا پڑھے, تھوڑا سمجھے کیا لکھا ہے یہاں. تفسیر نمونہ جیسی کوئی کتاب ہو ساتھ میں, مثال کے طور پر کوئی اور تفسیر مولانا ذیشان درجوادی صاحب علی اللہ مقامہ نے ترجمہ اور مختصر سے حاشیے میں تفسیر لکھی ہے, اسی کو پڑھتا رہا, کچھ تو تمسک ہو. قرآن کریم میں اتنی نورانیت ہے الحمدللہ رب العالمین, بالکل سید الشہداء کے نام گرامی کی طرح, جو سید الشہداء سے متصل ہوتا ہے خود بخود نورانیت بڑھتی ہے. قرآن کریم بھی ایسی, شکل آخر ہے, دوسرا شکل ہے, اس کے اندر ایک نورانیت ہے. آپ ہر روز قرآن کریم کے ساتھ تمسک کریں گے, ہر روز پڑھیں گے, ہر روز پڑھیں گے, ایک زمانے میں آپ سے کلام کرے گا, آپ کو سکھائے گا. قرآن کریم فزکس کی کتاب تھوڑی ہے, میتھمیٹکس تھوڑی ہے, قرآن ہے, یہ قرآن زندہ ہے. یہ جو ہمارے پاس 2 جلد کے اندر ہے, یہ قرآن کی حقیقت نہیں ہے, تو اس کا ظہور ہے. یہ قرآن کی حقیقت ہے, آسمانی حقیقت ہونی چاہیے, اس کو ہائی ہونا چاہیے, اس کو زندہ ہونا چاہیے. وہ حساب لے گا, وہ جواب دے گا, وہ تعلیم دیتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کیوں ہمارے پاس روایت موجود ہے, قرآن کریم قیامت کے دن شکوا کرے گا, مجھے گھر میں رکھا لیکن پڑھا نہیں. روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ شکوا کرے گا قرآن کریم کہ رکھا ہے انہوں نے پڑھا نہیں مجھے. نہیں معلوم کتنے گھر والوں سے شکوا ہوگا اس بات کا. تو ہمیں سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں آج جو شب عاشور ہے, اور واقعاً اس وقت دل چاہتا ہے انسان سید الشہداء کے لیے کچھ کر کے دکھائے. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان مصائب میں ہوتا ہے, گریا کر رہا ہوتا ہے, بعض وقت چاہتا ہے انسان قربان کرے اپنے آپ کو سید الشہداء, اپنے وجود کو کچھ کرنے کی خواہش ہونے لگتی ہے, بھائی کچھ ہو جائے سید الشہداء کے نام. یا لیتنا کنا معکم, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. تو جب انسان کے اندر یہ خواہش ابھر رہی ہے, اس خواہش کو ایک سمت دینے کی ضرورت ہے, اس کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. یہ جذباتی خواہش نہیں ہونی چاہیے, عقلانہ خواہش ہونی چاہیے. عقلانہ خواہش ہوگی تو کیا ہوگا بھائی, آپ جا کے دیکھیے سید الشہداء نے کیا چاہا تو وہ کام کریں. تو عزیزان محترم, نماز کے اوپر پرائیورٹی کے طور پر آپ کو اپنی زندگی کے اہداف میں سے ایک ہدف بنانا پڑے گا. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کبھی بھی کہ بھائی آپ کی زندگی کے اہداف کیا ہیں باقی زندگی کے لیے, آپ بتائیے, ایک ہدف یہ ہے مجھے نماز بہتر کرنی, ایک ہدف یہ ہے مجھے قرآن سمجھنا, باقی بات نہیں. ان 2 کے ذریعے آپ سید الشہداء سے نزدیک ہو سکتے ہیں. ان دو کے ذریعے سے دیکھیے کتنا ایسا ہوتا ہے، میں اور آپ اپنے گھر میں سعید الشہدا کی خاک شفا اپنے گھروں میں اندر رکھتے ہیں، سعید الشہدا کے نام پر پرچم اور علم اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، سعید الشہدا کے نام پر کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ امام سے ہمارا کوئی قرب بنے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ظاہر ہیں، ایک سعید الشہدا کی محبت ہے جو حقیقی ہے، اس محبت سے قرب بنا قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کام کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سعید الشہدا کی وہ حقیقی محبت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سعید الشہدا اور ان کے خاندان پہ درود بھیجے، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسے آپ اور میں سعید الشہدا کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بخود وہ خواص، وہ خاصیتیں، وہ کردار میرے اور آپ کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو سعید الشہدا نے اظہار فرمایا میدان کربلا کے اندر. بات ہوئی، کئی دن آپ کی خدمت میں عرائض پیش ہوئے، سعید الشہدا کے شہدا کس چیز کو زندگی کہتے ہیں، کس چیز کو سعید الشہدا، سعید الشہدا نے حریت کا درس دیا، آزادی کا درس دیا، یہ کہاں سے آزادی، کس چیز سے آزادی. ہم لوگوں کو جو بتایا گیا آزادی کا مطلب، وہ بالکل اس کے خلاف تھا جو سعید الشہدا نے بتایا. ہمیں آزادی یہ بتائی گئی کہ پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ. آزادی کا مطلب جو ہم لوگوں کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ. اصل پابندیوں سے آزادی خود بخود خواہشات کی غلامی بن جاتی ہے، خود بخود خواہشات کی غلامی، نفسانی خواہشات کی غلام ہو جاتی ہے. خدا نے مثال نفسانی خواہشات کے مارے ہوئے انسان کو فرماتا ہے کہ وہ انسان ہے جس نے نفسانی خواہشات کو خدا بنا دیا. رأیت من اتخذ الہ ہوا، شخص کو جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے. کیوں؟ معبود وہ ہوتا ہے جس کی ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، جس کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے ہیں، عبودیت بندگی. اگر کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے سر جھکا رہا ہے، جو خواہش کہتی ہے یہ کر دیتا ہے، تو خواہشات اس کا معبود ہے، اس نے خواہشات کہتی ان کے سامنے سر جھکا رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہ کہاں کی آزادی ہوئی؟ یہ تو پستی اور غلامی ہو گئی، یہ تو عین غلامی ہے انسان کے اندر. اب کسی سے مثال کے طور پر فرض فرمائیے، اگر ہم کسی سے کہیں مثال کے طور پر کہ بھائی آپ نماز فجر کی پڑھیں، اور وہ کہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا. اچھا، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ بھائی میں اپنی نیند کو نہیں روک سکتا. اس کا مطلب پریکٹیکلی نیند کے غلام ہو، وہ نیند تم پہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے، تم نیند کے غلام ہو. سید الشہدا فرماتے ہیں آزاد انسان بنو، اپنی عادتوں کے غلام مت بنو، اپنی شہوات کے غلام مت بنو، اپنی خواہشات کے غلام مت بنو، اپنے رابطوں کے غلام مت بنو. انسان غلامی میں چلا جاتا ہے، اتنی بے بسی کی غلامی میں جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے. یہ جو سید الشہدا کے سامنے انسان تھے میدان کربلا کے اندر، آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے ان میں سے اکثر کو، شاید سب کو پتہ تھا کہ غلط کر رہا ہے. مشکل ہے ان کے اندر کوئی انسان ایسا ملا ہو جس کو پتا نہ ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، یہ تو پھر حق و باطل کا معرکہ نہ ہوتا، یہ تو پھر فتنہ کہلاتا. فتنوں کی جنگیں کچھ اور تھیں، وہ جو اوائل اسلام کے اندر جنگیں ہوئیں ان کو فتنہ تعبیر کیا جاتا تھا. فتنہ کس حالت کو کہتے ہیں؟ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں حق اور باطل پتہ نہیں چلتا، اس کو کہتے ہیں فتنہ. کربلا فتنہ نہیں ہے، کربلا حق و باطل کی جنگ ہے، حق و باطل کا عینی اظہار ہے کربلا کے اندر. یہ حق ہے، یہ باطل ہے. یہ جو ان کو پتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پھر کر کیوں رہے ہیں؟ کوئی پیسے کی خاطر؟ کسی نے گزشتہ زندگی کے اندر اتنا حرام کھا لیا، سعید الشہدا فرماتے ہیں عاشور کے دن صبح تمہارے شکم میں حرام ہے یزیدیوں, تم میری آواز نہیں سن پاؤ گے. تو میں ایک بات سوچتا تھا, بڑی خطرناک بات ہے یہ تو سید الشہداء نے جو ارشاد فرمایا. سید الشہداء کہہ رہے ہیں اگر کسی کے شکم میں حرام ہے تو وہ سامنے کھڑے ہوئے مظلوم حسین کی آواز نہیں سن پائے گا, پردہ غیبت کے امام کی آواز سنے گا وہ کہاں سے سنے گا؟ جس کے شکم میں حرام ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے مظلوم امام کی آواز نہیں سنتا, نہیں سن پا رہا ہے, گویا پردے پڑ گئے اس کے کان کے اوپر, اس کے عقل و قلب کے اوپر. امام فرمانے تم نہیں سن پا رہے, یزیدیوں کو خطاب فرمایا. اچھا جو سامنے کھڑے ہوئے مظلوم امام کی نہیں سنتا وہ پردے غیبت میں امام کی سنے گا؟ نعوذ باللہ اگر اس کے شکم میں حرام ہو. ان سب کی مشکلات تھیں, ان کے کچھ کے گناہ تھے, کچھ کی وابستگیاں تھیں, اور بہت سارے لوگ دنیا کی خاطر وابستہ ہوئے ہوئے تھے. ایک انتہائی عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں کربلا کے واقعے سے ہٹ کر, کہتے ہیں, کہتے کیا ہے, تاریخ کے اندر موجود ہے ہمارے پاس, ایک قاضی ہوا کرتا تھا, ایک عالم ہوا کرتا تھا, خلفاء میں سے ایک خلیفہ, عباسی خلفاء میں سے, اس عالم سے متاثر ہوتا ہے. اچھا وہ نہ کہ ان کے علم سے متاثر ہوتے ہیں, نہ کہ ان کے تقویٰ سے متاثر ہوتے ہیں, صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا مشہور آدمی ہے, یہ ہمارے یہاں آئے, آگے آگے پیچھے آئے جائے, ہماری طاقت کے لیے اچھا ہے. کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے, کبھی کسی انسان کو زیر کرنا چاہتے ہیں, ہم گناہگار ہیں, یہ کیوں صاف ستھرا انسان ہے, اس کو بھی ذلیل کرو. تو وہ ایک خلیفہ ہے, وہ ایک عالم کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ عالم جو ہے وہ بہت حساب کتاب کر رہا ہے. اس سے کہتا ہے عالم سے میرے دربار میں آؤ. کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا, تم نے آنا, آ جاؤ, مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. کہلواتا ہے, کہتا ہے نہیں, وہ واپس آئے تو میں اس کو منصب دوں گا. کیا منصب دوں گا؟ اس زمانے میں دو بڑے منصب, ایک تھا چیف جسٹس ہونا, کوئی بھی عالم چیف جسٹس ہو جائے, قاضی القضات ہو جائے, اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. دوسرا منصب تھا کہ اس کے بچوں کو تعلیم دے, شہزادوں کو بے اصطلاح تعلیم دے, شہزادوں کا استاد بن جائے, کل شہزادے جو خلیفہ بنیں گے تو اس کا تو بڑا مقام ہوگا. پھر تو دو پوسٹ تھیں, اس سے کہتا ہے تم میرے قاضی القضات بن جاؤ. اس نے کہا نہیں, میں نہیں بنوں گا, تم لوگ ظلم کرتے ہو, میں تمہارے ظلم میں شامل نہیں ہوں گا. کہنے لگا چلو تم قاضی القضات نہیں بنتے, شہزادوں کے معلم بن جاؤ, مدرس بنو, ان کو پڑھاؤ. کہنے لگا نہیں, میں تمہارے دربار میں آنا ہی نہیں چاہتا, میں تو نہیں آؤں گا. خلیفہ دیکھتا ہے کہ آدمی سخت کر رہا ہے, سختی گیری کر رہا ہے میرے ساتھ, تو اپنے بلاتا ہے اپنے وزیر کو, کہتا ہے اس کو بتاؤ اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو مارنا ہے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا نہیں, کوئی مارنے کی ضرورت نہیں, یہ خود آئے گا, دونوں عہدے قبول کرے گا, اس کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ دونوں عہدے خود قبول کرے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرو. تو وہ جاتا ہے اس عالم کے پاس, کہتا ہے دیکھو بادشاہ نے کہا ہے, خلیفہ نے کہا ہے تمہیں مار دیا گیا, تمہیں مارنے کا حکم آ گیا, میں تمہارے راستے میں رکاوٹ بناؤں. اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ ایک دفعہ آئے گا دربار میں, آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا, باقی معاملہ ختم, پھر نہ آپ اصرار کرنا تو پھر تمہاری مرضی ہے, آنا نہیں آنا تمہارے ہاتھ میں. جان سے بچنا چاہتے ہو, تمہاری جان بچ جائے, میں نے تمہارے لیے راستہ نکالا ہے, ایک دفعہ آ کے کھانا کھا لو. کیسے ٹھیک ہے, اتنا کر لوں گا. آتا ہے وہ بادشاہ, اس میں خلیفہ کے دربار میں آتا ہے, وہاں پہ جناب مجلل کھانے رکھے ہیں, یہ ہو رہا ہے عزت افزائی, ایک پردہ اٹھا رہا ہے, ایک نوکر ادھر جا رہا ہے, غلام ادھر جا رہا ہے, دیکھتے شان و شوکت ہے, یہاں پہ احترام ہو رہا ہے, یہ سب کچھ زندگی میں سب کچھ نصیب نہیں ہو رہا اس کو. وہاں پہنچتا ہے, کھانا کھاتا ہے, گھر واپس جاتا ہے, بادشاہ کہلواتا ہے میں دونوں لینے کو تیار ہوں, دونوں کام کروں گا, علیحدہ علیحدہ پیسہ طے کرو دونوں کے لیے. قاضی کو کتنا دیتے ہو, تعلیم کے کتنے دیتے ہو شہزادی کے, دونوں کے پیسے طے کرو میرے ساتھ. پیسے طے کیے, دونوں کاموں کو کرنا شروع کر دیا. کل تک آنے کو تیار نہیں تھا, ابھی دونوں کرے گا, پیسے بھی لے گا. اس کے بعد ایک دفعہ پہنچتا ہے جہاں سے یہ اپنے لیے پیسے لیا کرتا تھا ہر مہینے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ خزانچی, جو پیسے خزانے میں سے نکال نکال کے پیسے دیتا تھا اس کو. تو اس کی بڑی تنخواہ تھی, اتنی تھی کہ مثلاً ہزاروں میں بچ جاتی تھی. تو مثلاً 5,000 اس کی, 8,000 اس کی, 8,000 اس کی, اس طرح بڑی تنخواہ اس کے پاس ہوا کرتی تھی, بہت پیسہ ہوا کرتا تھا. تو اب وہ سمجھ لیجیے جیسے ہزار ہزار کی بوریاں ہوتی تھیں, تو اس کو 8-10 بوریاں مل رہی ہیں. تو ایک دن خزانچی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم نے کل جو مجھے مثلاً 8,000 دیے نا, اس میں یہ ایک سکہ صحیح نہیں ہے, ایک سکہ صحیح نہیں. تو خزانچی کہتا ہے ٹھیک ہے لے آؤ میں اس کو صحیح کر دوں گا دوسرا دے دوں گا. تو وہ لاتا ہے دوسرا دیتا ہے. تو خزانچی کہتا ہے دیکھو میں تو یہیں بیٹھا ہوں میں سکے بدل دوں گا لیکن جو مجھ سے ہزار بھی لے کے جاتا ہے ایک واپس نہیں لاتا. تم آٹھ لے کے گئے آٹھ ہزار ایک واپس لے کے آئے. کہنے لگا ان لوگوں نے نہیں معلوم کیا بیچا ہے میں نے دین بیچا ہے. کہنے لگا مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا بیچا ہے میں نے دین بیچا ہے میں دین کے پیسے پورے لے رہا ہوں. اتنی سادگی کے ساتھ پتا ہے کہ دین بیچ رہا ہے. مشکل ساری بھائی تو جب تجھے پتا ہے کہ تو دین بیچ رہا ہے تو یہ کر کیا رہا ہے. یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اٹیچمنٹ سے جان نہیں چھڑا پا رہا. اب اس کو میں آزادی کہوں گا تو عین غلامی ہے. اب میں اور آپ اس آزادی کی پریکٹس کیسے کریں. بعض اوقات الحمدللہ رب العالمین کچھ انسانوں کے اندر طبیعت میں اتنی بلندی ہوتی ہے ان کی طبیعت کسی بھی لمحے پست کام پہ راضی نہیں ہوتی. بعض اوقات تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا تھوڑا پریکٹس کریں تو پھر انسان اس جگہ تک پہنچتا ہے. چند پوائنٹ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا سرین درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائے گا درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل الفتح. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. یہ جو جگہ وغیرہ کا معاملہ یہ بھی بڑا عجیب ہے. آپ یقین کرنا اگر ہم اتنا سا بھی توجہ دیں اتنی سی بھی کہ مثلاً میں تھوڑی جگہ پہ کم پہ بیٹھ جاؤں تاکہ میرا کوئی اور بھائی وسعت سے بیٹھ جائے اس پہ بھی اجر ہے اس پہ بھی ثواب. خود نہیں چھوڑتا کچھ بھی. اگر فرماتا ہے میں یا من مثقال ذرۃ خیر یراہ ایک ذرہ کوئی نیکی کرے گا دیکھے گا. یہ ذرہ تو ہے نا یہ بھی دیکھیے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا تعالیٰ اجر دیتا. اپنی نفس کی آزادی کو بڑھانے کے لیے آپ اور میں کیا کریں. کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے وہاں غلط کام نہ کریں. جس کا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اس پہ غلط کام نہیں کریں. کیوں نہ کریں. یہ کہہ کے نہ کریں کہ مجھے پست نفس نہیں چاہیے اعلی نفس چاہیے. جس جھوٹ کو دوسرے لوگ پکڑ سکتے ہوں میں سچ بولوں وہ میں نے خدا کی خاطر سچ نہیں بولا ہے نفس کی بلندی کی خاطر سچ نہیں بولا ہے. یہ تو لوگوں کا خوف ہے. ہاں ادھر بھی مجھے صحیح ہونا چاہیے بے حیائی نہیں دکھانی چاہیے کہ کوئی کہے ٹھیک ہے میں آئندہ سے لوگوں کے سامنے بولوں گا بے حیائی ہے وہ. تو یہ جو بہت سارے انسان اس وقت معاشروں کے اندر منظم نظر آ رہے ہیں یہ طبیعت کی بلندی نہیں ہے. یہ سزاؤں کا خوف ہے جو انسانوں کو بہت ساری چیزوں میں منظم رکھے ہوئے ہے. ذرا اس خوف کو اٹھا کے دیکھیے. خوف کو کہاں پہ اٹھاتے ہیں انہیں لوگوں کو ذرا دوسرے ملکوں میں بھیج دیں پھر دیکھیں کیا حشر کرتے ہیں. یہ جو ایک کتے اور ایک گھوڑے کے کنویں میں گرنے کے اوپر دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں یہ عراقیوں کو اور افغانیوں کو جانوروں کی طرح قتل کر کے ان کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے تصویریں بنواتے ہیں. ایک دفعہ ہوا ہے کیا دسیوں دفعہ ہوا ہے. یہ کون لوگ تھے. یہ وہ جو اپنے سسٹم سے نکلتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں اب کوئی گرفت نہیں کرنے والا پھر دیکھیں کیا ہوتا. جیسے ہی آپ یہ دیکھیں نا کہ جب تک گرفت ہے میں صحیح ہوں اور گرفت نہیں ہے تو میں کچھ اور ہوں اس کا مطلب ہے طبیعت کچھ اور ہے. طبیعت کو بلند بنا. آپ کیوں اس بات کے اوپر ہیں کہ کوئی دیکھے تو میں ایسا ہوں نہ دیکھے تو میں ویسا ہوں. نہیں آپ کی طبیعت بلند ہونی چاہیے آپ کی فطرت میں بلندی ہونی چاہیے. جا جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے لا تنسوا الفضل بینکم، اپنے درمیان فضیلتوں کو مت بھلاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں فضیلت رکھیں ایک دوسرے کے لیے، اپنے لیے بھی فضیلت کے قائل ہوں، اپنے لیے بھی بلندی کے قائل ہوں، دوسرے سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بلند رہے. جتنا ہم کسی کو ذلیل کریں گے وہ ذلت دکھائے گا، جتنا ہم کسی کو نعوذ باللہ تعالیٰ کم عزت دکھانے کی کوشش کریں گے وہ کم عزتی پہ قانع ہو جائے گا. اپنے لیے بھی عزت کے قائل ہوں، دوسروں کے لیے بھی عزت کے قائل ہوں، اس سے آزادی آتی ہے انسان کے اندر. تھوڑی تھوڑی مشکلات کو جھیل لیں، تھوڑی تھوڑی سختیوں کو جھیل لیں، تھوڑے قوانین کو قبول کر لیں. مثلا اسلام کہتا ہے بھائی نماز اول وقت پڑھو، کوشش کریں اول وقت پڑھیں، کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ حکم خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا مالک ہے، خدا صاحب اختیار ہے، اتنا اس نے نوازا ہوا ہے، کم سے کم شکر تو کر لوں. تاخیر کر رہا ہوں، کیوں تاخیر کر رہا ہوں؟ نفس کی بلندی دکھاؤ، وہ کرو جو خدا کہہ رہا ہے. نفس کے اندر ایک بلندی ہونی چاہیے، عظمت ہونی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں حریت و آزادی جو سید الشہداء نے سکھائی. اور یہ حریت و آزادی بحمد اللہ رب العالمین سید الشہداء کے پیغام کے ذریعے سرایت کرتی ہے انسانوں کے اندر، اٹریکٹ کرتی ہے سید الشہداء کے نام پر. اب جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ اور میں اس فینومینا کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. یہ تینی 15-20 سال کے اندر لاکھوں لوگ افریقہ کے اندر سید الشہداء کی محبت میں آئے ہیں، حریت کو احساس کیا ان لوگوں نے، کہ جس حریت کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، جس انسانیت کو ہم طلب کر رہے تھے، وہ امام حسین کے پاس ہے. اس حریت اور آزادی کو ہمیں بھی دریافت کرنا ہے اپنے نفس کے اندر. میں اور آپ بھی ایسے ہونے چاہیے، آزاد ہوں تو ہم لوگ نفس کی غلامی میں نہ ہوں، نفس کی غلامی سے آزادی سب سے پہلے رکھیں. کیونکہ نفس کی غلامی کیا غلام بناتی ہے، میں نے آپ نے دیکھا ہے، عمر سعد بناتی ہے، شمر ذیل جوشن بناتی ہے. تو آج شب عاشور ہمیں سید الشہداء کے ساتھ کوئی عہد کرنا ہے. سید الشہداء کے ساتھ جو عہد ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کی محبت کو اختیار کیجئے. ان کی محبت نماز اور قرآن کے لیے میری اور آپ کی زندگی میں پرائرٹی ہونی چاہیے، نماز اور قرآن کے اوپر، تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے نام لینے والوں کو ایک عزت کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے پس فطرتی دکھائیں، وہ ایک آزادی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ آزادی ہمیں اور آپ کو دکھانی پڑے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے نفس کے، معاشرے کے غلام کیوں بنے؟ بعض اوقات معاشرے کی مطابقت صحیح ہے، اگر معاشرہ کوئی غلط کام نہیں کہہ رہا تو ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگ عرف کہتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ عرف کوئی حرام کام کروا رہا ہے، تو یہ جو سید الشہداء پورے معاشرے کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے، یہ کوئی درس نہیں ہے ہمارے لیے؟ اگر پورا معاشرہ کوئی غلط کام کرے تو پھر حسینی کردار یہ ہے کہ میں غلط نہیں کروں گا. پورا معاشرہ بیعت کر رہا ہے یزید کی، سید الشہداء نے فرمایا میں نہیں کروں گا. اور یہ جو کیریکٹر ہے کہ سب غلطی کریں، حسین ایسا نہیں ہے، یہ حسینیت ہے، آج بھی زندہ ہے. بہت دفعہ میں نے اور آپ نے دیکھا، دیکھیے ہم لوگ کسی کے اندر سید الشہداء کی معمولی جھلک آتی ہے نا، ہم لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ امام حسین کا نام شاید نہ لیتا ہو، جبکہ ذرا مشکل ہے، اس نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا اور لیا ہوگا. ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، شاید ممبر پہ بیٹھ کے نام لینا بھی مناسب نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرنا. مثلا وہ جو جنوبی افریقہ کا لیڈر تھا نیلسن مینڈیلا، اس نے ایک مقابلہ کیا، اس نے کہا بھائی یہ چیز غلط ہے، اپارٹائڈ کی گورنمنٹ غلط ہے، یہ لوگ جو کالوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. 20 سال جیل میں رہا، 25 سال جیل میں رہا، پوری دنیا نے قدر کی، جتنے بھی عرصے وہ جیل میں رہا لوگوں نے قدر کی، ہاں بھائی یہ آدمی اصولی آدمی ہے. اس نے مقابلہ کیا. اب میں کہوں گا بھائی سید الشہداء کی کردار کی عظمت بھی تو دیکھو. اگر سید الشہداء کی کردار سے ہم یہ سیکھ رہے ہوں کہ بھائی ہم غلط میں ساتھ نہیں دیں گے، چاہے اس کی خاطر اکیلا رہنا پڑ گیا. اب سید الشہداء کی ساری وکیبلری مجھے اور آپ کو سیکھنی پڑے گی. آج آخری اس سلسلے کی یہاں پہ مجلس اختتام کی طرف آتی ہے، وہ یہ ساری وکیبلری سیکھنا ضروری ہے. اور اس ساری وکیبلری کی بنیاد کہاں پر ہے؟ جو پہلے ابتدان آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بنیاد اس پر ہے کہ انسان صرف بدن نہیں ہے، انسان روح ہے. دنیا صرف ختم نہیں ہے، دنیا کے بعد ایک آخرت ہے. کائنات صرف مادی دنیا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خدا ہے، خالق کائنات بھی. یہ سید الشہداء کی وکیبلری، سید الشہداء کا پورا ایک لغت نامہ جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اس لغت نامے کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. اگر ان بنیادوں میں ہم نے سید الشہداء سے نہیں سیکھا، قربانیاں نہیں دے سکتے. پھر ہم ان پہ یقین کرنا پڑے گا، ان کو لے کے ساتھ چلنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں عقائد کی تعلیم چاہیے، اس کے لیے مطالعہ بھی چاہیے اور تربیت بھی چاہیے، اور سید الشہداء سے توسل چاہیے کہ مولا ہمیں آخرت کا یقین دلا دیں. جب یہ سب آپ کے اور میرے اندر آتا ہے تو پھر وہ کردار ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو سید الشہداء کا کردار ہے، وہ آزادی، وہ عزت، وہ بلندی جو سید الشہداء سکھانا چاہتے ہیں. الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی ہمراہی کے لیے آنسوؤں کا ایک ذریعہ دیا ہوا ہے. ان کی ایک قدر ہونی چاہیے، اس نعمت کا ایک شکرانہ ہونا چاہیے. اور مجھے اس بات کا بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ بھئی ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ ہیں جن کی نسلیں عزادار تھیں، اب ان کے بچوں کا بھی نہیں پتہ کون ہے، کہاں گئے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں سب چیزیں. میں خود دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا رہتا ہوں، لوگوں کی نسلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہاں بھئی ایسا ہوا ہے. یہ کوئی ابدی عہد نہیں ہے کہ چونکہ میرے اجداد نے گریہ کیا تھا تو میری اولاد کو بھی یہ فضیلت نصیب ہوگی. یہ کوئی ابدی عہد نہیں ہے. ابدی عہد صرف اس پر ہے کہ میں خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں گا اور راستے پہ باقی رہوں گا. باقی تو سب کا سب اصول کے تحت ہوگا. قدر کریں گے تو نصیب ہوگا، نہیں قدر کریں گے نعوذ باللہ تعالی باہر ہو جائیں گے. آیا حسینیت محتاج ہے ہماری؟ ذکر حسین محتاج ہے کسی کا؟ ہم نہیں تھے تو کیا نہیں ہوتا تھا؟ یہ تو ہم لوگ ظاہری دنیا میں دیکھنے والے لوگ ہیں. مثلا میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں جب کینیڈا نہیں آیا، مثلا آپ کینیڈا نہیں آئے، 30 سال پہلے یہاں نہیں تھے، 40 سال پہلے کوئی نہیں تھا، تو یہاں پہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا. واقعی ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں نے نئی زیارتوں میں پڑھا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی حسین کا نام لیتی ہیں، کہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھا کہ زمین و آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی حسین کا نام لیتے ہیں، کہ نہیں پڑھا کہ مثلا عاشور کے دن پتھروں کو اٹھاتے تھے تو خون نکلتا، پتھروں کو اٹھاتے تو خون نکلتا. مستند کے اندر، تاریخی شواہد کے اندر موجود ہے. جب بی بی خطبہ دے رہی تھی کوفہ کے میدان میں، کوفہ میں ارشاد فرما رہی تھی، خطبہ خطبے کے اندر موجود ہے اسی لہجہ عربی کے ساتھ کہ جو بی بی سے مختصر فرمایا، اب آسمان خون کی بارش برسا رہا ہے تو تعجب کر رہے ہو؟ آسمان بارش برسا رہا تھا. سید الشہداء ہیں، پروردگار عالم نے مقام نصیب فرمایا. تو اعزان مسلم، یہ فرش پہ آپ بیٹھے ہیں، کیا خدا تعالیٰ حساب نہیں لے گا کہ میں تم کو محبت نصیب کی، میں نے تمہیں بیٹھنا نصیب کیا، تمہیں قدر کرنی تھی. الحمدللہ رب العالمین، یہ تو خدا تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمیں سیکھنا پڑے گا. مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں کتنے دن باقی ہیں، آپ کو نہیں معلوم آپ کی زندگی میں کتنے دن باقی ہیں. سیکھیں گے پروردگار عالم انشاءاللہ ان کے ہمراہ محشور کرے گا. اور اتنے مصائب شب عاشور کے ہیں، انسان کس طرح بیان کرے ان سب چیزوں کو؟ شب عاشور ہیں مصائب. کسی آپ عاشور اور شب عاشور کے منظر کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کی تو ہم صرف چند جملات سوچ پاتے ہیں، ہم لوگ اس سے زیادہ نہیں سوچ پائیں گے. شب عاشور کیا رہی ہوگی، شب عاشور کس طریقے سے گزر رہی تھی، کس طریقے سے خیموں میں لوگ کیا کیا تیاریاں کر رہے تھے. ہمیں معلوم ہے سید الشہداء نے کہا ہمیں قرآن اور نماز سے عشق ہے، لوگ قرآن اور نماز میں مشغول تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مشغول تھے. وہ جنگ کی تیاریاں کیا تیاریاں تھیں؟ بہت سادہ سی تیاریاں ہیں. ایک طرف حضرت ابو الفضل العباس خیمے میں موجود ہیں بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر. بنی ہاشم کے جوانوں سے کہہ رہے ہیں، دیکھو بنی ہاشم، باقی لوگ تو امت اور ماننے والوں میں سے ہے, کل کے دن کوئی ایسا نہ ہو یہ ان لوگوں میں سے کوئی پہلے مرے, ہم پہلے مریں گے, ہم بنی ہاشم, ہم خاندان حسین, ہم پہلے جان دیں گے, بعد میں ان میں سے کسی کی باری آئے گی. ادھر حضرت حبیب ابن مظاہر باقی تمام لوگوں کو لے کر مشغول ہیں اور فرمانے دیکھو یہ خاندان رسول ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم خاندان رسول تک ہمارے زندہ ہوتے ہوئے پہنچ جائے, پہلے ہم مریں گے, پہلے ہم اپنی لاشوں کو گرائیں گے, ہم زندگی میں قبول نہیں کریں گے کوئی خاندان اطرت تک پہنچ جائے, یہ ہمارے کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ارشاد فرما رہے ہیں, یہ سب تیاریوں میں مشغول ہیں. اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, ایک طرف بی بی زینب سلام اللہ علیہا انو محمد کو لیے بیٹھی ہیں, ہر کوئی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ کل حسین پر قربان ہونا ہے, اور سید الشہداء ایک موقع آتا ہے تمام اصحاب کو لے کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ان کو مجھ سے دشمنی ہے, یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں, ان کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ دنیا کا پہلا کمانڈر ہے جو اپنی فوج کو کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ. جب کوئی نہیں جاتا تو کہتے ہیں اچھا شاید تم لوگ میرے چہرہ دیکھ کر سمجھ رہے ہو, شاید تم لوگوں کو جنت کی خواہش ہوگی کہ اگر ہم چلے گئے تو جنت نہیں ملے گی, تو تم کو معلوم ہے میرے نانا نے کہا تھا کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں, میں تمہیں تضمین کرتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں تم میں سے جو کوئی جائے گا اس کی جنت کو نہیں روکا جائے گا, میں اس کو خود جنت میں بھیجوں گا, چھوڑ کے چلے جاؤ مجھے. اب بھی کوئی نہیں جاتا تو سید الشہداء حکم فرماتے کہتے ہیں چراغ بجھا دو تاکہ کسی کو جانے میں پریشانی نہ ہو, جا سکے جو جانے والے. چند لمحوں کو چراغ بجھا دیا جاتا ہے, جب چراغ دوبارہ جلاتے ہیں دیکھتے ہیں زہیر بن قین بجلی کھڑے ہیں, کہتے ہیں مولا ہزار دفعہ بھی جلائیں گے تو میں نہیں جاؤں گا, میں یہی رہوں گا. کوئی اور کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ مولا آپ ہم سے جانے کو کہہ رہے ہیں, کل میدان حشر میں آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے, سیدہ طاہرہ کی شفاعت چاہیے ہم, ان کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے, ہم کیا منہ دکھائیں گے ان کو. سب نے اپنے اپنے اظہار عقیدت کیے, سید الشہداء نے سب کو مقامات دکھائے, کشف و شہود ہوئے, دنیا اور آخرت کے مقامات دیکھ لیے گئے, نہ درس و تدریس کے ذریعے سے بلکہ کشف و شہود کے ذریعے سے. کاش یہ حسینیت ہمیں نصیب ہو, یہ حسینیت ہمیں نصیب ہو جائے کسی طریقے سے, کوئی ذرہ نصیب ہو انشاءاللہ. اور یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں اور یہ خلوص دل سے گریہ کر رہے ہیں تو خدا ان گریوں کے صدقے میں حسینیت نصیب کرے گا انشاءاللہ. ایک کربلا اور بننے والی ہے, ایک حسین کا بیٹا اور آنے والا ہے ابھی, اور میں کیا عرض کروں. پھر وہ تمام اصحاب جمع ہوئے اور پھر ایک موقع آیا جب دشمن نے بڑھنے کی کوشش کی, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نگران ہوئی, پریشان ہوئی. عزیز و بڑا عجیب لمحہ ہے یہ وقت شب عاشور کا, جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا پریشان ہو کر اپنے بھائی کے پاس آئیں اور کہا بھیا آپ کے ماننے والے بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں, یہ بہت کم لوگ ہیں, اور ان کا نہیں معلوم کل یہ آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, یہ تعداد میں بہت کم ہیں, کہیں یہ بھی تو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. بس یہ سننا تھا نافع بن حلال حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے, کہا حبیب ایسا ہو گیا, ان کا غضب ہو گیا, تمام اصحاب کو جمع کرو. اصحاب کو جمع کیا, امام حسین کے خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا مولا بی بی سے ہم چند جملے کلام کرنا چاہتے ہیں, اجازت دیجیے. مولا نے اجازت دی تو حبیب نے فرمایا, کہا بی بی یہ سارے غلام آپ کے غلام ہیں, انہوں نے شمشیریں نکال کر اپنی گردن پہ رکھی ہے, انہیں گردن کاٹنی ہے, آپ حکم فرمائیے ابھی گردن کاٹیں گے. ہمیں زندگی عزیز نہیں ہے, ہمیں موت عزیز ہے. آپ خاندان عصمت ہیں, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. سید الشہداء نے دعائیں دیں, تمام اصحاب کو دعائیں دیں کہ خدا تم لوگوں کو شہادت دے, خدا تمہاری عزتوں میں اضافہ کرے. عجیب معرکہ ہوا, اب عاشور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, الحمدللہ سب قربانیاں ہوتی چلی گئی. عزیز یہ ساری قربانیاں لوگ کیوں دے رہے تھے, سب قربانیاں دے رہے تھے حسین کے نام پر. سید الشہداء کے رخ اقدس کو دیکھتے ہوئے سب جانتے تھے یہ حسین وہ ہے جس کو اللہ کا نبی اپنے کندھوں میں بٹھاتا تھا. امام حسین کے مقام سے واقف تھے, امام حسین کی منزلت کو جانتے تھے, امام حسین کی محبتوں کو جانتے تھے. اور ابھی جملہ عرض کروا بھی خدمت میں, جس طرح حسین محبتوں کو قربان کر رہے تھے وہ بھی جانتے تھے. عزیز, جس طرح سید الشہداء محبتوں کو قربان کر رہے تھے, نہیں معلوم کتنے مصائب رہ جائیں گے, نہیں پڑھ پاؤں گا, لیکن چونکہ مجھے فوراً حضرت علی اکبر کے مصائب پہ توجہ تھی, شاید میرے جیسے طالب علم عرض کرے گا آپ کی خدمت میں, شاید میرے اندر فہم کی کمی ہو, شاید میرے اندر بیان کی کمی ہو, لیکن عزیز مجھے مصیبتوں کا کوئی لمحہ علی اکبر سے زیادہ سخت نہیں لگتا. علی اکبر کا سید الشہداء کے سامنے سے جانا کتنا عجیب مرحلہ تھا, میں چند روایات آپ کی خدمت میں مصائب کے باب میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سید الشہداء کس قسم کی ایک حالت میں تھے جب علی اکبر اجازت لینے آئے ہیں. آج رات ہو جائے گی, کل صبح ہوگی, فجر آئے گی, پھر ایک اذان آئے گی, جیسے بیویوں نے وہ اذان سنی تھی وہ سب رونے لگے تھے, اللہ کے رسول کی آواز آ رہی تھی, اللہ کے رسول کی آواز, مدینہ کی آواز کربلا میں گونج رہی تھی, اور سید الشہداء کے سامنے وہ جوان اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, آج وہ جوان سید الشہداء کے سامنے. عزیزو, ہم لوگ جو جوانی میں اپنی زندگی میں ابتدا میں کچھ مرثی اور نوحے اور سلام سن لیتے ہیں نا, تو وہ ہمارے دلوں سے نہیں نکلتے. تو میں کچھ بھی کر لیتا ہوں نا, مجھ سے اس سلام ذہن سے نہیں نکلتا. تقدم والا دی, تقدم والا دی, کربلا ہو چکی تیار, تقدم والا دی. سید الشہداء اپنے جوان کو بھیج رہے ہیں, اور کتنا سخت مرحلہ ہے. جو چند روایات بس ایک موقع آتا ہے, علی اکبر نے کہا کہ مجھے جانا ہے. اب نہ باپ روکنا چاہتا ہے, نہ باپ بھیجنا چاہتا ہے, کیوں روکے جبکہ شہید ہونا ہے, اور کیسے بھیجے کہ جوان بیٹا ہے. بس ایک موقع آیا, گویا فرمایا کہ جاؤ اپنی پھوپھی سے خدا حافظ کر کر آؤ. تو یہ جو معاملہ ہے, مجاہدین آتے تھے اپنے خیموں کے اندر اور بیبیاں ان کو خدا حافظ کہتی تھیں, بیبیاں خدا حافظ کہتی تھیں, یہ اگر آپ کو کبھی سمجھنا ہو تو آپ اس ماں سے پوچھئے گا جس کا بیٹا آخری دفعہ جا رہا ہوتا ہے, یا کسی ایسی مثلا بہن سے پوچھئے گا جس کا بھائی کسی سخت جگہ کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. کیسے ان کی حالت عجیب ہونے لگتی ہے, کیسے دل ڈوبنے لگتا ہے. ہم تو خیر مرد ہیں, خواتین کو پوچھنا ہوتا ہے کہ بھئی ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. میں بھی عرض کروں گا سید الشہداء کی دل پہ کیا گزر رہی, میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا اس مسائل کے اندر. علی اکبر آئے خیمے کے اندر, مقدرات عصمت و طہارت, ان خواتین سے الوداع کہنے کے لیے. ابھی تو دو بیانات ہیں ہمارے پاس, میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بیانات میرے نزدیک تھوڑے حد تک قابل اعتماد ہیں ان کو کم سے کم ضرور بیان کروں. ہمارے پاس دو بیان ہیں, اور دو نسبتاً جذباتی بیانات ہیں جو بہت عجیب بیان ہیں. مثلا ایک بیان ہمارے پاس موجود ہے, فرمایا کہ جتنا علی اکبر کے خدا حافظ کہنے پہ ماتم ہوا ہے, بیویوں کے خیموں میں اتنا کوہرام پپا ہوا ہے, کسی مجاہد کی جانے پہ ایسا نہیں ہوا تھا. علی اکبر کا معاملہ کچھ اور تھا, کبھی یہ بیوی اس کو تسلی دیتی, کبھی یہ بیوی اس کو تسلی دیتی. عجیب معرکہ تھا, بڑا سخت کٹھن مرحلہ تھا علی اکبر کا جانا, جو ان بیویوں نے برداشت کیا. ابھی تو دو تین بیانات ہیں یہاں پر, بڑے نفیس عالی بیانات. ایک بیان ہمارے پاس موجود ہے کہ علی اکبر جب جانے لگے, خواتین کے خیمے میں الوداع کیا, تو ایک دفعہ پردہ اٹھا کہ علی اکبر نکلے, جیسے نکلنے لگے پیچھے سے کسی بیوی نے تھاما, علی اکبر بچاؤ, یا شاید کہا خدا حافظ کہنا ہے, دوبارہ روکا بھی شاید نہ ہو, خدا خدا حافظ کہنا ہے. تو عزیزو ہمارے پاس روایت موجود ہے, بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں سات دفعہ پردہ اٹھا, سات دفعہ پردہ, بار بار بیویاں بلاتی تھی علی اکبر کو خدا حافظ کرنے کے لیے. ایسے ایک دفعہ بس ایک اور روایت ہے یہیں پر, علامہ دشان درجہ بندی صاحب اللہ مقام و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مخلص ذاکر, وہ بڑے دو یہاں پر روایات بیان کرتے تھے, بڑی عجیب روایت. اور وہ کہتے تھے, کہنے کہ جب آخری دفعہ پردہ اٹھا علی اکبر جانے لگے تو کسی نے ابا کا دامن نیچے سے پکڑا. کہتے تھے یہ کوئی خاتون نہیں ہوگی, یہ کوئی بچی ہوگی. یقینا بچے اور بچیاں جمع ہوئے رہتے. اب نہیں جانتا بی بی سید الشہداء کی کون سی بچی تھی, آیا رقیہ تھی, بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا تھی یا کوئی اور تھا, لیکن شاید کوئی بچی ہوگی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا بیان, عجیب سا بیان دیا, واقعا بہت نفیس اور بالکل مطابق. انہوں نے فرمایا جب علی اکبر بیویوں کے خیمے سے نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے لاشا نکل آیا. باہر نہیں آئی, چونکہ امام حسین کا حکم تھا کہ کوئی بی بی خیمے سے باہر نہیں آئے گی, لیکن بیویوں کی تڑپ ایسی تھی جیسے لاشے کے پیچھے جائے. امام حسین کے سامنے آ گئے, سید الشہداء نے اپنے بیٹے کو دیکھا, اس کو الوداع کیا, الوداع کر کے بھیجا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا خدایا تیرے حضور اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں, صورت میں, خلق میں, سیرت میں, گفتگو میں, گفتار میں تیرے رسول کا چلی ہے. پھر اس کی تشریح بھی کی, کہا اے خدایا جب تیرے نبی کو دیکھنے کی حسرت ہوتی تھی تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے, اتنا شبیہ علی اکبر. اور اس کے بعد جب الوداع کیا, تھوڑا سا چونکہ مجھے رک کر بولنا ہے یہاں پر حضرت علی اکبر کا معاملہ, مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں دوبارہ بولنے کا موقع ہے یا نہیں, تو میں کم سے کم اس کا ثواب تو لے کے جاؤں گا, حاضر لے کر جاؤں گا حضرت علی اکبر کے پاس آئے تھے. تو ایک موقع پر علی اکبر کو بھیجا اور علی اکبر نے جب خدا حافظ کر دیا تو مڑ کے دیکھا امام حسین چلے آ رہے ہیں. کہا بابا آپ نے الوداع کر دیا تھا. ایک اور روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں, آپ عاشق حسین حضرکم اللہ خدا تعالیٰ آپ کو اجر دے گا ان آنسوؤں کے بدلے میں, ان محبتوں کو خدا حسینیت تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. امام حسین نے علی اکبر کو الوداع کیا, علی اکبر نے الوداع کر دیا, علی اکبر چلے تو اچانک پیچھے سے کہا اکبر جب تک دشمن پہ نہیں پہنچو مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا, تیرا سراپا میری آنکھوں کے سامنے رہے. علی اکبر نے جنگ کی, جہاں مظلومیت وہاں مظلومیت, جہاں شجاعت وہاں شجاعت. یہ علی کا بیٹا ہے, یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, اس علی اکبر کی رگوں میں الگون ہے فاطمہ کا جلال. اور انہوں نے جو جنگ کی ہے تو دشمن پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا, کسی کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں تھی, مجال نہیں تھی. علی اکبر نے کشتوں کے پشتے لگائے. اور اس کے بعد ایک عجیب مرحلہ آیا, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں شروع میں کہا تھا امامت نے اپنے منصب کو ثابت کرنے کے لیے امتحانات دیے ہیں, ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے جو حاصل کرنا تھا ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیے گا امتحان امامت اس کو کہتے ہیں. علی اکبر واپس آئے اور بابا سے کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا, یہ جو میں نے دشمن کے یہ جنگ کے میں نے آلات پہنے ہوئے ہیں ان کے وزن نے اور ان کی گرمی نے مجھے مار دیا ہے, اگر مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو بتاتا, میں ان دشمنوں سے لڑتا. ابھی تو مختلف روایات ہیں ہمارے پاس, ایک روایت مشہور بیان کرتے ہیں لوگ, اور وہ کہا کہ علی اکبر سے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے کر دیکھ لو. بڑا عجیب لمحہ ہے عزیز, یہ ہم لوگ شاید نہ سمجھ پائیں ہمیں کیا کیسے احساس ہوگا, لیکن چلو اتنا تو پتا ہے کہ بھائی حسین حوض کوثر کا مالک ہے اور بیٹا ایک گھونٹ پانی مانگ رہا تھا. امتحان دیا اور کہا نہیں میں پانی نہیں دوں گا. چاہتے تو سب کچھ کرتے تھے, پانی کی ندیاں بہ جاتی, چشمے جاری کر دیتے, حسین کی ذات تھی, آیا خدا پانی نہ دیتا اگر حسین چاہتا, لیکن حسین نے کہا میں امتحان دوں گا, ایسا امتحان دوں گا جو کسی نے نہیں دیا. اسماعیل نے تو نہیں قربان ہونا تھا, میں علی اکبر قربان کر کے دکھاؤں گا, میں حسین ہوں. کہا بیٹا تم واپس جاؤ, تم جنگ لڑو, علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے. سب کچھ بتا دیا, کہا محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے, تم جاؤ جنگ لڑو. بس میں ایک جملہ اور اس میں کہوں, شاید مولا نے کہا ہو کہ فاطمہ زہرا تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب علی اکبر دوبارہ چلے, ابھی دو تین روایات یہاں پہ بڑی سخت ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ میں جلدی میں آپ کی خدمت میں نارض کر سکوں. یہ جو علی اکبر چلے تو یہ جو جتنے لوگ کوفی تھے انہوں نے علی اکبر کا سراپا دیکھا تھا شمشیر چلانے سے گھبرا رہے تھے, پیچھے پیچھے ہٹ گئے. جب یہ کوفی پیچھے پیچھے ہٹے تو شامی سامنے آ گئے. اب شامی جو ہیں, آپ کو پتا ہے یہ لوگ درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کا کوئی پاس نہیں ہوتا, اور شامیوں کے دلوں میں بغض جمع ہوا ہوا ہے محمد اور علی کا, اور یہ سارے بغض رکھنے والے علی اکبر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اب جو جنگ کا ایک موقع آیا اور علی اکبر کو ہر طرف سے انہوں نے نیزوں تیروں پتھروں کا نشانہ بنایا, علی اکبر زمین پر گرے. تو اب عزیز ایک جملہ کہوں گا, انہوں نے علی اکبر پہ شمشیر نہ چلائی ہے, محمد کے وارث پہ چلائی ہے, علی مرتضیٰ کے وارث پر چلائی ہے. عزیز نفس المحموم میں روایت ہے, شمشیریں اوپر جاتی تھی اور نیچے آتی تھی, نیزے اوپر جاتے تھے نیزے نیچے آتے تھے. اور شیخ عباس قمی نے یہ روایت لکھی ہے, وَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا, علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. قَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا, علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب حسین علی اکبر کی طرف بڑھے. اب آپ خود جان لو کہ حسین کیسے بڑھے, کیسے بڑھے. دو روایات مشہور آپ کی خدمت میں ہیں. ایک روایت میں سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا, بیٹا باپ کو آواز تو دکھائی نہیں دے رہا, بوڑھا باپ ہے, باپ کی بصیرت ہے, باپ کی بینائی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے بیٹا, اور بیٹا کچھ اور ہو گیا تو کہا آواز تو دکھائی نہیں دیتا. ارے تو ایک روایت اور موجود ہے, نہیں معلوم مستندات کہاں تک تائید کریں, لیکن اس طرح بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں حسین بڑھے تو ایک موقع پر زمین پر ٹٹولتے ہوئے بڑھے. ایک موقع آیا جب یہ بھی کیا, سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچ گئے. علی اکبر کے لاشے پر پہنچے, اب بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور جوان بیٹا ہے. علی اکبر نے امتحان دے دیا, ابھی تو مجھے نہیں معلوم, جو بھی گرتا تھا کہتا تھا یا ابا عبداللہ السلام علیک. مجھے لگتا علی اکبر نے نہیں کہا ہوگا کہ میرا بوڑھا باپ کس زحمت میں آئے گا. علی اکبر نے الوداع ہو گیا کر دیا, امام حسین لاشے پر پہنچ گئے. ارے تو آپ نے گریا کیا, الحمدللہ خدا آپ کے دلوں کو حسینیت سے مالا مال فرمائے. آپ کے دل میں جھانکنا پسند کریں گے, امام حسین کے غم کو سوچنا پسند کریں گے. تو آپ کو امام حسین کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں, اس جملے کے پیچھے حسین کے غم کو دیکھیے گا. امام حسین روایات کے اندر جملہ موجود ہے, علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کر کہا, وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدِ خَلَافَا, اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک. الافا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدِ خَلَافَا, ایک مظلوم حسین ایک مظلوم بیٹا. یہ علی اکبر وہ ہے جس کی زیارت میں کہتے ہیں ہم لوگ, السلام علیک ایوہ الشہید وابن الشہید, السلام علیک ایوہ المظلوم وابن المظلوم, لعن اللہ امتن قتلتک. اے خدایا, امام سید الشہداء نے علی اکبر کا امتحان دے دیا. نہیں عزیزو, اب یہ ایک امتحان باقی ہے. ارے اب یہ لاشا کیسے اٹھے گا, علی اکبر کا لاشا, جوان بیٹے کا لاشا. بیان کروں آپ کی خدمت میں بس آخری روایت, آخری روایت بیان کرتے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے تک آئیں اور کہا بھائی سے, بھیا کیا میں مدد کے لیے آ جاؤں. کرتے ہیں کہ بی بی زینب دروازے تک کیوں آئیں جبکہ امام حسین نے کہا تھا کہ بہن باہر مت آنا, تو کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جو بی بی زینب ہے نا، یہ سید الشہداء کے جذبات کو دیکھ رہی تھی، امام جو لاشے کو دیکھ رہے تھے، تو بی بی خیمے تک آئی تاکہ حسین پوچھے تھے کہ لاشے سے نظریں اٹھے ہیں. آخری شعر، آخری ایک شعر ہے، میں یہ شعر بہت کم پڑھا کرتا ہوں اور اٹھا کے رکھتا ہوں کہ میں نو محرم کو جب حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھیں اس وقت پڑھوں، یا اس وقت پڑھتا ہوں جب لوگ بہت زیادہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کے لیے ہے یہ. ایسا شعر ہے عزیزوں، جب کبھی آپ کو اکیلے میں علی اکبر کے مصائب پڑھنے ہو نا، تو یہ شعر پڑھ لینا اپنے لیے. اور وہ عجیب شعر ہے، یہ زبان حال ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا. بی بی زینب نے کہا ہے، لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا. جوان کا لاشا باپ کے برابر ہو جاتا ہے نا، اور اس علی اکبر کا جو لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اتنا بڑا تھا کہ علی اکبر کو جب سینے سے لگائے تو ایڑیاں رگڑ رہی تھی، اتنا بڑا لاشا تھا. لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. ارے زینب نے پالا علی اکبر کو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب یرقلبون.